سنیچر 7 نومبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا سری نگر کے عوامی جلسے میں کشمیر خوشحالی پیکج کا اعلان، مگر کشمیری کیا چاہتے ہیں؟
مودی جی سے ہمیں یہ امید تھی کہ وہ یہاں آ کے کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کی غیر مشروط پیشکش کریں گے، ایسا کچھ ہوا نہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کے مالی پیکج کا اعلان کیا۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے علیحدگی پسندوں اور سینکڑوں نوجوانوں کو گھروں میں نظر بند یا جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارت کا وزیر اعظم بننے کے بعد نریندر مودی نے پہلی مرتبہ کشمیر میں عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم میں ایک بھاری عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران مسٹر مودی نے کہا کہ بھارت کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ انہوں نے ریاست میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور لانے کا عزم کیا اور گزشتہ برس آئے سیلاب کے متاثرین کی بازآباد کاری اور دوسرے منصوبوں کے لیے 80,000 کروڑ روپے کے مالی پیکیج کا بھی اعلان کیا۔ اس دوران کئی مقامات پر لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، تاہم سخت ترین سیکورٹی پابندیوں اور گرفتاریوں کے باعث علیحدگی پسندوں کا ملین مارچ نہیں ہو سکا۔
پاکستان کے شہر لاہور میں منہدم ہونے والے کارخانے کی عمارت کے منو ملبے تلے دبے ایک نوجوان کو قریباً 55 گھنٹوں کے بعد زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ڈی سی او لاہور محمد عثمان نے بتایا ہے کہ اب تک 103 افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے۔ اس حادثے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کے خدشے کے باعث امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں۔ ڈی سی او کا کہنا ہے کہ حاضر رجسٹر کے مطابق حادثے کے وقت عمارت میں کم سے کم 114 افراد موجود تھے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے، جبکہ ضلع خضدار سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا میں مقیم قوم پرست طلبا تنظیم کالدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے رہنما لطیف جوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع آوران میں ایک سرچ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ان کے گھر کو جلا دیا ہے۔ فرانسیسی ایویشن حکام نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ مصر میں گزشتہ ہفتے روسی طیارے کی تباہی سے متعلق کی گئی تحقیقات سے لگتا ہے کہ حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان حیدر۔
فرانسیسی ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاز اچانک ہونے والے شدید دھماکے کے نتیجے میں کریش ہوا اور اس میں سوار تمام 224 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاہم مصر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں نے ایسی کسی رپورٹ سے انہیں آگاہ نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کے خفیہ اداروں نے بھی حادثے کو کسی بم دھماکے کا نتیجہ قرار دیا تھا، اور امریکی جاسوسوں نے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی جو فون کالز پکڑی تھی ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ طیارے کی پرواز سے قبل اس میں بم رکھا گیا تھا۔
ادھر طیارہ حادثے سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس کے بعد روس نے بھی مصر میں اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں، اور شرم الشیخ سمیت مصر کے دیگر شہروں میں موجود قریب 45,000 روسی سیاحوں کو ملک واپس لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنان نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 37 آشوری عیسائیوں کو رہا کر دیا ہے، جن میں سے زیادہ تر معمر افراد ہیں، اور انہیں رواں برس کے اوائل میں دیگر 200 افراد کے ساتھ شمال مشرقی شام میں یرغمال بنایا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے آشوری نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ ان افراد کو الحسکہ صوبے کے آشوری اکثریتی قصبے تلتمر سے لایا گیا تھا۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ شام اور عراق میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں اب تک سینکڑوں افراد کو یرغمال بنا چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے افریقی ملک سیرالیون کو ایبولا سے پاک قرار دے دیا ہے۔ ایبولا کی وبا نے وہاں پچھلے 1.5 برس میں 4,000 لوگوں کی جان لی ہے۔ عبید ملک۔
اس خبر پر دارالحکومت فری ٹاؤن میں کل رات سے ہی لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے، مرنے والوں کی یاد میں موم بتیاں روشن کی اور رقص کیا۔ ملک میں پچھلے 42 دنوں میں ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ عالمی ادارے کے اصولوں کے مطابق جس ملک میں 42 دنوں تک ایبولا کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہ ہو اسے ایبولا سے پاک قرار دے دیا جاتا ہے۔
چین اور تائیوان کے سربراہان کے درمیان 66 برسوں میں پہلی مرتبہ براہ راست ملاقات ہوئی ہے۔ سنگاپور میں ہونے والی قریباً 1 گھنٹہ طویل ملاقات میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ممالک خونی رشتے میں بندھے ہیں اور انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ تائیوان کے صدر ما ینگ جیو نے اس ملاقات کو دوستانہ اور مثبت قرار دیا اور کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے طرز زندگی اور روایات کا احترام کرنا چاہیے۔ جنوبی کورین گلوکار سائے کے مقبول گیت گنگم سٹائل سے سیول کے جس ضلعے کو بہت شہرت ملی وہاں اس گانے سے منسوب ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے. تابندہ کوکب.
یہ مجسمہ سیول کے جس شاپنگ سینٹر کے باہر نصب کیا گیا ہے وہاں اس معروف گیت کے ایک حصے کی فلم بندی کی گئی تھی. مجسمے میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر گنگم سٹائل گیت کے ہی ایک خاص انداز میں رکھا دکھائی دے رہا ہے. گلوکار سائے کا یہ گیت سن 2012 میں ریلیز ہوا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بلوچ علیحدگی پسندوں کا الزام کہ ان کے گھر جلائے گئے. حکومت نے کہا بالکل جھوٹ. اور پاکستان میں زلزلے کے متاثرین کو امدادی چیک تو مل گئے مگر بینکوں کا چیک بھنوانے سے انکار. تفصیل ذرا دیر میں کیونکہ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی آج انتہائی سخت حفاظتی انتظامات میں سری نگر پہنچے. ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور ریاست میں پچھلے سال آنے والے سیلاب کے متاثرین کی بحالی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا. اس موقع پر احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے علیحدگی پسند رہنماؤں اور سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو نظر بند رکھا گیا. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور.
بھارت کا وزیر اعظم بننے کے بعد کشمیر میں پہلے عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران نریندر مودی نے کہا کہ وہ کشمیر میں خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا دور لانا چاہتے ہیں. اس موقع پر انہوں نے گزشتہ برس آئے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ آبادی کی بحالی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کے مالی پیکیج کا اعلان بھی کیا. وزیر اعظم مودی نے اسی کرکٹ اسٹیڈیم میں ریلی سے خطاب کیا جہاں 30 برس قبل انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہوئے عالمی مقابلے کے دوران نوجوانوں نے ہند مخالف مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے وہ میچ مکمل نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیڈیم میں ایک بار پھر عالمی مقابلوں کا اہتمام دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے قبل وزیر اعلی مفتی سعید نے اپنی تقریر میں وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی اور مفاہمت کی شروعات کشمیر سے ہی کریں. وزیر اعلی کے اصرار کے باوجود مسٹر مودی نے خارجہ پالیسی یا پاکستان سے متعلق کوئی تذکرہ نہیں کیا اور مفتی سعید کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ کسی کی مشاورت کے محتاج نہیں ہیں. واضح رہے نریندر مودی کے دورے سے کئی دن پہلے ہی کشمیر کی سخت ناکہ بندی کی گئی. قد گنوں اور سیکیورٹی پابندیوں سے عام زندگی متاثر رہی. وزیر اعظم کی موجودگی کے دوران انٹرنیٹ بھی معطل کیا گیا. علیحدگی پسندوں نے جس ملین مارچ کا اعلان کیا تھا اسے سخت ترین سیکیورٹی پابندیوں اور وسیع پیمانے کی گرفتاریوں سے ناکام بنا دیا گیا. حریت کانفرنس گاپ کے سربراہ سعید علی گیلانی گھر میں نظر بندی کے باوجود ملین مارچ کی قیادت کے لیے نکلے لیکن انہیں کئی ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا. انہوں نے ایک بیان میں اسے حکومت ہند کی غیر جمہوری گنڈا گردی قرار دیا اور پیکیج کے اعلان کو ایک روایتی فریب سے تعبیر کیا. حریت کانفرنس میر وائز گروپ سے وابستہ بعض خواتین کارکنوں نے لال چوک میں ہند مخالف مظاہرہ کیا.
ہم آزادی چاہتے ہیں. اگر بی جے پی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمام حریت قائدینوں کو نظر بند کیا پہلے ہی 15 دن پہلے ہی؟ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں انوسنٹ بچوں کو قید کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے یہ پروگرام یہاں آرگنائز کرنے نہیں دیا؟
شمالی کشمیر کے لنگیٹ سے منتخب رکن اسمبلی انجینئر رشید نے بھی ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کی. انہوں نے اس دورے کے خلاف سیاہ غبارے فضا میں چھوڑے جن پر لکھا تھا اقلیتوں پر ظلم بند کرو مسئلہ کشمیر حل کرو. تاہم پولیس نے انجینئر رشید کو گرفتار کیا. انہوں نے بتایا کہ مالی پیکیج سے کشمیر کے حالات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
پہلے میں یہ عرض کروں کہ پیکیجوں سے اگر یہاں کی تقدیر بدلنی ہوتی تو پھر شاید انگریز جو تھے وہ ہندوستان کو اچھے پیکیج دیتے اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی تعریف پھر نہیں چاہیے تھی. مودی جی سے ہمیں یہ امید تھی کہ وہ یہاں آ کے جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا تواریخی دورہ ہوگا, کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کی غیر مشروط پیشکش کریں گے, ایسا کچھ ہوا نہیں. تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں ان کا یہ دورہ کمپلیٹلی ناکام تھا.
اپنے رد عمل میں اپوزیشن کے رہنما عمر عبداللہ نے کہا کہ نریندر مودی نے مسئلہ کشمیر کو روپے پیسے میں تولنے کی پرانی غلطی کو ہی دہرایا ہے. دریاسنا علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی, یاسین ملک, شبیر شاہ اور میرویز عمر فاروق کو نظر بند کرنے پر تمام گروپوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. مسٹر گیلانی نے اعلان کیا ہے کہ ملین مارچ کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارتی وزیراعظم کے ریاست جموں کشمیر کی بحالی کے لیے اعلان کردہ امدادی پیکج کے تناظر میں میں نے سری نگر میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار الطاف حسین سے پوچھا کہ کیا یہ پیکج ریاست کی قسمت بدلنے کے لیے کافی سمجھا جائے گا.
دیکھیں ابھی تک جو اس پیکج پہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اس وقت جو وہاں ریلی میں لوگ موجود تھے تو اتنی بڑی رقم کا جب ذکر آیا تو وہ کافی خوش ہوئے, انہیں تالیاں بجا کر اس کا سواگت کیا, اس کا خیر مقدم کیا. لیکن اب جو اس پہ رد عمل آ رہا ہے, چاہے بھارت نواز سیاسی تنظیمیں ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, تو ابھی یا مطلب جو یہاں تاجر انجمنیں ہیں جہاں, کیونکہ پچھلے سال جب یہاں سیلاب آیا تھا تو بزنس کو کافی نقصان ہوا تھا, لوگوں کے لاکھوں مکان رہ گئے تھے, اسی طرح زراعت کو نقصان ہوا تھا. تو اب ابھی تک لوگ بالکل محتاط رد عمل ظاہر کر رہے ہیں, لیکن بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کمپوننٹ ہے سیلاب زدگان کی بازآباد کاری کے لیے, وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ اتنا نہیں ہے کہ جس پہ وہ اچھل پڑے, وہ بہت خوشیاں منائیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ پیکج جو اس سے پہلے جب وزیر اعظم پچھلے سال یہاں آئے تھے تو انہوں نے 1000 کا پیکج اس وقت اس کا اعلان کیا تھا, بعد میں پتا چلا تو کہ اس میں سے 550 کروڑ روپے انڈین ایئر فورس کو دینے پڑے, تو انہوں نے جو شارٹیج کی تھی ریسکیو آپریشن کے لیے. تو ابھی لوگ اس پہ مطلب محتاط رد عمل ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا ہے کہ اس کا اصل بریک اپ کیا ہے, یہ کتنے سال میں خرچ کرنا ہوگا. اور اصل بات جو ہے کہ جو لوگ پچھلے سال سیلاب سے متاثر ہوئے ان کے لیے اس میں کتنا ہے.
اچھا, خود کشمیری رہنما جو ظاہر ہے کہ مختلف الخیال ہیں, وہ وزیراعظم مودی کے اس اعلان کو کس طرح سے دیکھیں گے, کس طرح سے لیں گے؟
دیکھیے, جہاں جو یہ قیادت, چاہے بھارت نواز قیادت ہے یا بھارت مخالف, بھارت نواز قیادت میں تو سب سے پہلے عمر عبداللہ ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت سب سے بڑی بھارت نواز اپوزیشن کے رہنما ہیں, تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ کسی سیاسی پہل کا اعلان کریں گے, جیسے یہاں علیحدگی پسند قیادت ہے ان سے بات کرنے کا کوئی پہل کریں گے, اس کی ان کو بات چیت کی دعوت دیں گے, یا پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوئی پہل کریں گے. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ مطلب ان کے الفاظ کی کھودا پہاڑ نکلا چوہا کچھ سامنے نہیں آیا, انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. اور جو بھارت مخالف قیادت ہے, جن کو آزادی پسند یا علیحدگی پسند کہتے ہیں, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی اقتصادی مسئلہ نہیں ہے, وزیر اعظم کو کوئی کسی سیاسی پہل, کسی ڈپلومیٹک پہل کا اعلان کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا, اس لیے انہوں نے ان کے اس دورے کو بے معنی کرا دیا ہے.
اچھا, سری نگر میں جہاں آج وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلانات کیے, تقریر کی, یہیں کئی برس پہلے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بھی آئے تھے, انہوں نے بھی تقریر کی تھی, آپ نے دونوں تقریریں سنی, کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے دونوں کی تقریروں میں؟
دیکھیے, جو آج جب یہ جو نریندر مودی صاحب جو ہے, ان سے پہلے یہاں کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے تقریر کی تھی اور انہوں نے بھی یاد دلایا تھا کہ ان کو واجپئی صاحب آئے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ نریندر مودی بھی کچھ ایسی پہل کا اعلان کرے جیسے واجپئی صاحب نے کیا تھا, کہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے اسی اسٹیج سے اسی جگہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. اور آج بہت سارے لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید نریندر مودی بھی کوئی اعلان کریں گے, لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں, خاص کر جب کل نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا کوئی آپشن نہیں ہے, تو لگا تھا کہ شاید نریندر مودی کی طرف سے بھی اس کا کوئی مثبت رد عمل سامنے آئے گا. بہت سارے لوگوں کو اس قسم کی ایسی قیاس آ رہے ہو رہی تھی سیاسی اور میڈیا حلقوں میں, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے.
سری نگر سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار الطاف حسین. اور اب سنیے دلی سے نامنگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
ہندی فلموں کے معروف اداکار انوپم کھیر اور مشہور ہدایت کار مدھر بھنڈارکر نے آج سینکڑوں بی جے پی حامیوں کے ساتھ دلی میں مارچ کیا۔ اس مارچ کا نام مارچ فار انڈیا تھا اور یہ ان فلم اداکاروں، ہدایت کاروں، ادیبوں اور دانشوروں کے خلاف تھا جو ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انوپم کھیر اور ان کے ساتھیوں نے صدر مملکت کو ایک ارداشت پیش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدم رواداری کی بات کرنے والی فلمی ہستیاں اور دانشور ملک کو غیر ممالک میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انوپم کھیر اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ بھارت پوری طرح روادار ملک ہے اور کسی کو بھی اسے عدم روادار کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنے والے ادیبوں اور دانشوروں کو بات چیت کی دعوت دی ہے، تاہم انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بی جے پی کے سینئر رہنما وینکیا نائیڈو اور پارٹی صدر امت شاہ نے ایک کتابچہ جاری کیا جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح عدم رواداری کے خلاف کیا جانے والا احتجاج حکومت کے خلاف مخالف جماعتوں کی ایک سیاسی سازش کا حصہ ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک پہلی بار فسطائیوں کی گرفت میں چلا گیا ہے اور ملک میں خوف کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، منافرت پیدا کرنے والی طاقتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ہیں وہ حالات جن میں اتوار کو بہار کے انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم مودی اور ان کی جماعت نے انتخابات جیتنے کے لیے انتخابی مہم کے دوران مذہب کے نام پر ہندوؤں کا ووٹ متحد کرنے کی کوشش کی تھی۔ انتخابات کے نتائج بھارت کے مستقبل کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اگر ان انتخابات میں لالو اور نتیش کے اتحاد کی شکست ہوتی ہے تو لالو ہی نہیں نتیش بھی مستقبل کی سیاست میں اپنی اہمیت کھو دیں گے اور بہت ممکن ہے کہ وہ ملک کی وسیع اور بدلتی ہوئی سیاست میں کہیں گم ہو جائیں۔ بی جے پی کی جیت سے مودی ذاتی طور پر انتہائی طاقتور ہو جائیں گے۔ بہار کی مہم کی قیادت خود انہوں نے کی تھی۔ اس جیت کے ساتھ مودی کا اعتماد اور بڑھے گا اور وہ اپنے ایجنڈے پر تیزی سے عمل کر سکیں گے۔ لیکن جس طرح انہوں نے بہار کے انتخابات میں ہندوتو کا پرانا فارمولا استعمال کیا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہندوتو کی طاقتیں بھی پہلے سے بھی زیادہ متحرک ہو جائیں گی۔ وہ پہلے ہی کافی تیزی کے ساتھ حکومتی نظام کے ہر شعبے پر اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ لیکن اگر بی جے پی کی شکست ہوئی تو نتیش کمار کے گرد حزب اختلاف کی جماعتوں کا ایک نیا محاذ متحد ہونے لگے گا۔ مودی اگرچہ ایک منتخبہ وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ تیزی سے اقتصادی اصلاحات شروع کرنے کے لیے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کی طرف سے دباؤ بڑھتا جائے گا۔ اس ہار سے پارٹی کے اندر مودی کی گرفت ڈھیلی ہوگی اور ہندوتو کی طاقتیں مضبوطی کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ آر ایس ایس اور اس کی ہندو نظریاتی تنظیموں پر مودی کی پکڑ کمزور ہو جائے گی۔ بہار کا نتیجہ کسی بھی طرف جائے، آنے والے دنوں میں بھارت کا جھکاؤ ہندوتو کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہوگا کہ یہ صورتحال بھارت میں مستقبل کی سیاست کے لیے سیکولرزم اور جمہوریت پر ایک نئی اور جامع بحث کو جنم دے سکتی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب ذکر کرتے ہیں چین اور تائیوان کے صدور کے مابین ہونے والی ملاقات کا۔ دونوں ملکوں کے سربراہان کے درمیان گزشتہ 6 دہائیوں میں پہلی مرتبہ آج سنگاپور میں ملاقات ہوئی۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بڑا سمجھوتا یا معاہدہ طے نہیں پایا، تاہم تائیوان کے صدر مائنگ یو نے ملاقات کو دوستانہ اور مثبت قرار دیا ہے۔ مبصرین اس ملاقات کو تاریخی قرار دے رہے ہیں، جبکہ حزب مخالف کی جانب سے اس پر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
تائیوان کے صدر ما جنگ جیو اور چینی صدر شی جن پنگ نے ملاقات کے آغاز پر ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، جسے ایک علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں ایک تاریخی باب کا آغاز ہے۔
66 سال کی ترقی ظاہر کرتی ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہم نے کیسے کیسے حالات دیکھے اور ایک دوسرے سے دور رہے، لیکن کوئی بھی طاقت ہمیں جدا نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ہم بھائی بھائی ہیں اور ہمارا رشتہ خون کا ہے، ہم ایک خاندان ہیں۔
صدر ما جنگ جیو نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ طرفین کو ایک دوسرے کے طرز زندگی اور روایات کا احترام کرنا چاہیے۔
آج جب میں اور مسٹر شی اکٹھے بیٹھے ہیں، ہمارے پیچھے 60 سال کی دوری کی تاریخ ہے۔
ہمارے سامنے پچھلے کچھ برسوں کے نتائج ہیں جن میں ہم نے مخالفت کو بات چیت سے اور لڑائی کو مصلحت سے تبدیل کیا ہے اور ہمارا مقصد مستقل امن اور استحکام ہے اور ہماری آج کی ملاقات با آواز بلند پوری دنیا سے کہہ رہی ہے کہ ہم تائیوان اور خطے میں امن چاہتے ہیں۔
1949 کے بعد دونوں خطوں کے رہنماؤں کی ملاقات کا یہ پہلا موقع ہے اور مبصرین اس ملاقات کو دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دے رہے ہیں۔ یہ دونوں ممالک سن 1949 میں چین کی خانہ جنگی کے دوران الگ ہوئے تھے۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ تاہم تائیوان میں بہت سے لوگ اسے آزادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور انہیں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش بھی ہے۔ تائیوان میں اس ملاقات کو لے کر لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اور جیسے ہی صدر ما جن جیو اس ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان کے صدر کو چین کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات کے دوران کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے، ملاقات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی جس کی منظوری تائیوان کے لوگوں نے نہیں دی۔ ہمیں یقین ہے کہ ما جن جیو نے اس نازک وقت میں جب وہ خود دو ماہ بعد اقتدار چھوڑنے والے ہیں ایسا اہم سیاسی فیصلہ کیا ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ اور میں نے دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں چین کے امور کی محقق الکا چاریہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ چین اور تائیوان کے سربراہوں کی ملاقات کیا خطے میں کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا اشارہ ہے؟
اشارہ تو ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایک بڑے ہی دلچسپ موڑ پہ آ گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی سی ساودھانی ضرور رکھنی پڑے گی کیونکہ بہت ساری امیدوں کے ساتھ اگر ہم اس ملاقات کو دیکھیں تو شاید وہ پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ اس میں ابھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے تائیوان کی، جہاں پہ ما یونگ چیو جو جن کی پارٹی ہمیشہ سے چین کے ساتھ ادھک سمبندھ بڑھانے کی بات کرتی ہے، وہ ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں اور شاید وہ واپس نہ آئیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ملاقات سے کچھ ایسی چیز کو سامنے لانا چاہیں جو انہیں الیکشنز میں کام آئے۔ دوسری طرف شی جن پنگ کی طرف سے تو خیر یہ ایک بڑا قدم ہے اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی نیتیوں میں ایک لچیلا پن ہے، وہ ایک بات پہ اڑے نہیں ہوئے ہیں، وہ سب طرح کے جو سمبھاونائیں ہیں ان کو وہ کریں گے جس میں کہ یہ مسئلہ سلجھ جائے، کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ اس میں ایک بڑا پیراڈائم شفٹ واقعی آ جاتا ہے تو یہ ایک ان کے ایتہاسک جو ان کی لیگسی جس کو کہتے ہیں وہ رہے گا۔ تو ڈومیسٹکلی دونوں طرف سے ہے، اور پھر ایک کھیتریہ جو ایک نئی ایک طرح سے تناؤ پورن استھتی بنی ہوئی ہے خاص کر ساؤتھ چائنا سیز کو لے کے، تو اس میں بھی چین اور تائیوان کے کیا سٹینڈ ہے، آپ دیکھیے کہ بڑے ہی دلچسپ کنورجنس ہیں دونوں کے سوورنٹی کو لے کے، ان جو ٹاپو ہیں جن پر بھڑنت ہوئی ہے وہ بھی بات ہے، تو اس طرح سے کافی اس میں کمپلیکسٹیز ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ایک رول آ رہا ہے بڑا بڑھ چڑھ کے، اور کہتے ہیں کہ دونوں کی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں چین اور یو ایس ساؤتھ چائنا سیز میں، تو اس کو لے کے اگر وہ تائیوان کے ساتھ ایک لائن چینل کھول دیتے ہیں کمیونیکیشن کا تو اس سے بھی ایک تھوڑا سا ٹینشن ریلیز کرنے والی بھی بات ہو سکتی ہے کہ تائیوان کو لے کے یونائٹڈ اسٹیٹس پھر زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔
ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ تائیوان اور چین کے تنازع پر دونوں ملکوں کا جو موقف ہے، جو سٹانس ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہے، تو ایسے میں تائیوان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ کیا چین کے لیے تائیوان ایک اور ہانگ کانگ ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، اگر آپ جو ون کنٹری ٹو سسٹمز کا جو ایک فریم ورک ہے جو ہانگ کانگ کے لیے انہوں نے کیا تھا، وہ شروع میں تنگ شا پنگ نے تائیوان کے لیے ہی اس کی بات کری تھی، تو بات شروع سے ہی یہی رہی ہے کہ ہم تائیوان کو کس طرح سے چین کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آٹونمی دے کر ان کو، تو یہ ون کنٹری ٹو سسٹمز تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، تو ابھی सवाल ये उठता है कि शी जिनपिंग क्या नया एक प्रस्ताव रखेंगे उनके सामने, क्योंकि डेमोक्रेसी को लेके एक बड़ी भारी पहल है और अगर इस पर ताइवान के जो नेता हैं अगर वो लोग इस पर थोड़ा सा बैक डाउन करते हैं या वाटर डाउन करते हैं तो वो दाल इनकी गलेगी नहीं। तो डेमोक्रेसी के मुद्दे को लेके शायद कुछ बात हो। चीन ने भी कहा है कि लोगों की जो इच्छा है वो सर्वोपरि होती है। तो ये कुछ पेचीदा मसले हैं जिन पर देखना यही है कि दोनों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है। अभी फिलहाल तो कोई खास खबर मिली नहीं है, सिर्फ इसे एक ऐतिहासिक मुलाकात माना जा रहा है।
ये थी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चीन के उमूर की मुहक्किक अलका चारिया। और चीन और ताइवान के सरबराहों की इस तारीखी मुलाकात की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, पता है bbcurdu.com, जहां और भी बहुत सारी खबरें दस्तियाब हैं। सैरबीन आप बीबीसी की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
आपकी बात बीबीसी के साथ।
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ سبا ناز۔
بھارت نے جنوبی افریقہ کو موہالی میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں 108 رنز سے شکست دے دی ہے۔ میچ کے تیسرے ہی دن جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 217 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 109 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ادھر برسبن میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز بنائے اور نیوزی لینڈ پر 503 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی ہے۔ آسٹریلین اوپنرز جو برنز اور ڈیوڈ وارنر نے آج دوسری اننگز میں سینچریاں اسکور کی ہیں۔ نیوزی لینڈ نے آج 5 کھلاڑی آؤٹ 157 رنز پر کھیل شروع کیا تو پوری ٹیم 317 کے سکور پر آؤٹ ہو گئی، لیکن آسٹریلیا نے فالو آن نہیں کرایا۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو تیسرے ون ڈے میں 188 رنز سے شکست دے کر 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے آج پیرس ماسٹرز کے سیمی فائنل میں اسپین کے ڈیوڈ فیرر کا سامنا کر رہے ہیں۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے فرانس کے ریچرڈ گیسکے کو ہرایا تھا۔ سربیا کے نوویک جوکوویچ نے جمہوریہ چیک کے ٹوماس بیرڈک کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جبکہ اسپین کے رافیل نڈال کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ادھر چین میں ڈبلیو ٹی اے ایلیٹ ٹرافی ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں امریکہ کی وینس ولیمز نے اٹلی کی روبرٹو ونچی کو شکست دے دی ہے۔ دوسرا سیمی فائنل کیرولینا پلسکووا اور ایلینا سویٹولینا کے درمیان ہے۔ فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کے اسٹرائیکر کریم بینزیما سیکس ویڈیو کے باعث فرانسیسی فٹ بالر کو بلیک میل کرنے کے الزام میں زیر تفتیش ہیں۔ پبلک پروسیکیوٹر کے مطابق جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں 5 قید اور 75,000 یوروز جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ برطانوی ایتھلیٹ اور ورلڈ چیمپئن جیسیکا اینیز ہل نے اس سال کی بہترین خاتون کھلاڑی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی۔ بلوچستان میں تشدد اور قوم پرستوں کے گھر جلانے کا الزام، اور صبح خیبر پختونخوا میں متاثرین زلزلہ کی دہائی۔ یہ اور دوسرے موضوعات سیربین میں آنے کو ہیں۔ اس وقت سنتے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کے مالی پیکج کا اعلان کیا ہے. چین اور تائیوان کے سربراہان نے آج سنگاپور میں تاریخی مصافحہ کیا. دونوں ممالک کے سربراہان کی گزشتہ 66 برسوں میں یہ پہلی ملاقات ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں حکام کا کہنا ہے کہ منہدم ہونے والے کارخانے کی عمارت سے نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے, جبکہ مزید افراد کی تلاش ابھی جاری ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے. شام میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنان نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے یرغمال بنائے گئے 37 آشوری عیسائیوں کو رہا کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ غیر ازدواجی تعلقات کے شبے میں ایک لڑکی اور لڑکے کو گلا کاٹ کر بے رحمانہ طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے. سوات سے صحافی سید انور شاہ کی رپورٹ.
یہ واقعہ پورن سب ڈویژن کے علاقے مرتنگ میں پیش آیا ہے, جہاں ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر لڑکا اور لڑکی کو کمرے میں بند کرنے کے بعد ان کے سرتن سے جدا کر دیے گئے ہیں. پولیس کے مطابق مجرم گل مشترین کو اس بات کا رنج تھا کہ ان کی بہو عثمانہ کا ان کے بھتیجے کامران خان, جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا, موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, جس کے بعد مجرم نے کامران خان کو کراچی سے بیرون ملک ویزے کے بہانے بلا کر بہو سمیت دونوں کے گلے کاٹ دیے. تانے مارتنگ کے ایس ایچ او شمس الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ مجرم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے.
یہ عام لوگوں کی چینی گویا ہے, تفتیش یہاں تک پہنچی ہے کہ بس مجرم گرفتار ہے, اس سے قتل جو ہے وہ برامد ہو چکی ہے.
ضلع شانگلہ میں اس سے پہلے بھی غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا جاتا رہا ہے. اس حوالے سے علاقے کے مقامی شخص فضل ربی نے بی بی سی کو بتایا,
شانگلہ جو پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہلے موبائل کا استعمال نہیں ہوتا تھا, اب یہ موبائل کا استعمال شروع ہونے لگا ہے, لیکن یہ لوگ اتنے اویئر نہیں ہے, اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے موبائل کے ساتھ واقف ہوں. یہ چونکہ رشتے دار تھے, یہ لڑکی اور لڑکے لڑکا جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے, تو ابھی یہ جو گھر والے ان کو شک پڑ گیا, ان کو یہ برا لگا کہ یہ کس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے یہ لڑکی, یا اس کے ساتھ کیوں رابطہ کرتی ہے. تو ان ایجوکیٹڈ ان اویئرنیس کی وجہ سے جو یہ واقعہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. سب سے پہلے جو میں مقامی جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی لڑکی فلاں بندے سے بات کرتی ہے, آپ کا لڑکا وہ فلاں لڑکی سے بات کرتی, اس طرح کے یہ تانے نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس سے کسی کی جان بھی چلی جا سکتی ہے. اور یہ ابھی یہ واقعہ پیش بھی آیا کہ دو بندے کے ٹیم کی جان چلے گئے.
سوات میں بننے والے پہلے خواتین جرگے کے سربراہ تبسم عدنان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس قسم کے واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ ملزمان کی عدالتوں سے رہائی ہے, جس سے دیگر لوگوں کو حوصلہ مل رہا ہے.
میں یہی سمجھتی ہوں کہ ملزمان کچھ دنوں جیل میں رہ کر دوبارہ رہا کر دیے جاتے ہیں, ان کو وہ سزا نہیں ملتی جن کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو حکومت سے درخواست یہ ہماری کہ برائے مہربانی ایسے لوگوں کو چھوٹ نہ دی جائے. اسی چھوٹ کی بنا پر آج ہمارے معاشرے میں یہ قتل در قتل ہو رہے ہیں, اور وہ بھی غیرت کے نام پر. اور یہ بڑا اچھا ایک کلو ہمارے معاشرے میں نکلا ہے کہ ہم نے پختون ہیں, ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. تو ہم اگر پختون ہیں تو اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں, ہمیں پہلے انسانیت کا درس دیا گیا ہے, اسلام نے ہمیں پہلے انسانیت سکھائی ہے, بعد میں ہم پختون ہیں. لیکن نہیں, ہمیں ہمارے قانون سازوں کو, قانون داروں کو اس کے لیے اچھے طریقے سے قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس غیر شرعی اور غیر قانونی جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے.
واضح رہے کہ خواتین پر تشدد اور ان پر ناجائز تعلقات استوار کرنے کا الزام لگا کر انہیں قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق مقامی عدالتوں میں 70% کیسز خواتین پر تشدد اور انہیں قتل کرنے کے حوالے سے دائر ہے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات سے صحافی سید انور شاہ. پاکستان میں کلدم قوم پرست طلبہ تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے رہنما لطیف جوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع آواران میں ایک سرچ آپریشن کے دوران ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی. لطیف جوہر خود ان دنوں کینیڈا میں مقیم ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کن کے گھروں کو کون جلا رہا ہے.
پرسوں وہ گئے تھے میرے گھر جو آواران میں ہے, تقریباً آواران مغرب کی جانب ہے, وہاں جا کر انہوں نے میرے والدین کو دھمکی دی تھی, میرے گھروں کو جلایا تھا انہوں نے, और फिर वहां से निकल कर दूसरे तरफ गए किशकोट की तरफ, वहां एक दोस्त थे उनके घरों को जलाया था। वैसे तो आवारा पूरे बलूचिस्तान में वो ऑपरेशन जारी है, अभी तक बंद नहीं हुआ है और सैकड़ों घरों को वो जला रहे हैं। ये तो पता है सबको कि कौन कर रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी है, वो दिन में जाकर वहां लोगों के घरों को जला रहे हैं।
तो लतीफ जौहर ये बताइए कि किस तरह जलाते हैं, यानी बाकायदा दिन दहाड़े जाके और जलाते हैं, आग लगाते हैं, कुछ इल्जाम लगाते हैं या कोई चोरी छुपे आके आग डाल देता है?
नहीं, चोरी छुपे की बात नहीं, उस दिन दहाड़े जाते हैं, तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हजारों एल्सार के साथ जाते हैं वहाँ। बाकायदा तौर पर वो धमकियां देते हैं, लोगों को तंग करते हैं ताकि वो बात ना करें।
तो क्या कहते क्या है जब वो आग लगाते हैं, तो क्या कह के आग लगाते हैं? जाहिर है उन घरों में लोग रहते होंगे, उनसे क्या कहते हैं कि भाई हम क्यों जला रहे हैं आपका घर?
वो इसलिए जला रहे हैं कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं, आपके जो बच्चे हैं या कि आपके रिश्तेदार हैं वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। आप इस तरह, उन्होंने मेरे घर को इसलिए जलाया था, उन्होंने मेरे वालिद साहब को धमकी दी थी कि ताकि आप वो कोई लिख कर दे दें या कोई स्टेटमेंट दे दें मीडिया में कि मेरा बेटा बाहर निकला है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं था। वो मेरे वालिद को यूज करना चाहते थे मीडिया में मेरे खिलाफ या जद्दोजहद के खिलाफ, तो मेरे वालिद साहब ने इनकार कर दिया था। वो बेचारे निकल कर किसी और जगह में छुपा हुआ है, तो उन्होंने जाकर मेरे घर को जलाया था। इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, इस तरह की उनका जो सोच है, उनका जो मकसद है, ताकि वो जो उनके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या वो काम कर रहे हैं उनको दबाया जा सके उनकी फैमिली की तरफ से, या कि उनको जो वहाँ कोई उनका भाई पढ़ रहा है या कोई उनका भाई काम कर रहा है या कारोबार कर रहा है उसको तंग कर रहे हैं, उसकी रास्तों को बंद कर रहे हैं, ताकि वो किसी न किसी तरीके से उनको मजबूर करके उनको फंसाया जाए, उनके अपने अंडर लाया जाए। अगर कोई उनके बातों में आकर या कि उनसे होफ में आकर उनको जी में जी मिलाकर सब कुछ वो कहते थे या उनको मीडिया में बताते हैं तो सही है, अगर नहीं तो कोई इनकार करता है तो उनको फिर चार पांच गोलियां मारकर फिर किसी बहाने या कि किसी कहते हैं कि भाई किसी दहशतगर्द था, उन्होंने किसी ऑपरेशन के दौरान हमने उनको मारा था।
ये थे कनाडा में मुकीम बलोच स्टूडेंट रहनुमा लतीफ जौहर। और जब मैंने इस सिलसिले में बलोचिस्तान के वजीर दाखला सरफराज बुगटी से राब्ता किया और पूछा कि जिला वारान में क्यों फौजी कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा,
मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करने की जसारत करूंगा कि बलोचिस्तान के किसी हिस्से में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ये जरूर है कि हमारी फ्रंटियर कोर, लेवीज और पुलिस जहाँ जहाँ हमें थ्रेट्स मौसूल होते हैं वहाँ पर हम सर्च ऑपरेशन करते हैं, या हमारे नेशनल एसेट्स पे हमला हो या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमला हो, उसके जवाब में हम रिटेलिएट जरूर करते हैं।
तो किस तरह की रिटेलिएशन होती है, किस तरह से आप कार्रवाई करते हैं?
जी, ग्राउंड फोर्सेज हमारी सर्च ऑपरेशन करती हैं, और जिस तरह कल सुरात में एक मुठभेड़ हुई जिसमें हमारा एक अहलकार शहीद हुआ और एक जख्मी हुआ और तीन दहशतगर्द मारे गए।
बैरून मुल्क मुकीम कुछ कौम परस बलोच रहनुमा हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अवारान में उन बलोचों के घरों को सिक्योरिटी हुकाम ने आग लगा दी है, नजर आतिश कर दिया है, जो अलैदगी या आज़ादी की बात करते हैं।
देखिए, पहले तो मैं इस पे इख्तलाफ करता हूँ कि कोई कौम परस्त रहनुमा जो है वो गैर मुल्क में नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि कौम परस्त जमातें जो रजिस्टर्ड हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर अपने बलूचिस्तान में सियासी बोल जो है वो सियासी मैदान में मौजूद हैं। जो कुछ लोग बाहर हैं वो रॉ फंडेड लश्कर जो है उनको हेड करते हैं और हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। बाकी जहाँ तक रही बात घरों को जलाने की आम बलोचों की, तो इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है कि वो आम लोगों के घर जलाए या आम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाए। हाँ, ये जरूर है कि जब जहाँ कहीं से हम पहुँचते हैं तो जरूर सिक्योरिटी फोर्सेज रिटेलिएट करती है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा है।
पाकिस्तान में सुबह बलूचिस्तान के वजीर दाखला सरफराज बुगटी। और सुबह बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में फायरिंग के एक वाकये में हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया है, जबकि जिला खुजदार से दो अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं। क्वेटा से नामनिगार मोहम्मद काजिम तफसील के साथ।
क्वेटा शहर में फायरिंग का वाकया स्पिनी रोड पर पेश आया। पुलिस के एहलकार ने बताया कि दो अफराद एक गाड़ी में जा रहे थे कि पहलवान बाबा करीब गाड़ी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायर खोल दिया। फायरिंग के नतीजे में हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स हलाक और एक शदीद जख्मी हुआ। चार रोज के दौरान हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर ये तीसरा हमला है। इन हमलों में अब तक तीन अफराद हलाक और दो जख्मी हुए हैं। ان واقعات پر گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وحدت المسلمین کے رہنما سید محمد رضا کا کہنا تھا،
پچھلے کچھ عرصے سے ٹارگٹ کلنگ کا یہ سلسلہ رکا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی کہیں کہ یہ سلسلہ پچھلے 3-4 دنوں سے دوبارہ چل نکلا ہے۔
دو افراد کی لاشیں ضلع خضدار قلعہ کے نال سے برامد کی گئیں۔ نال میں پولیس کے ایک اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ لاشیں 3-4 روز پرانی ہیں۔ اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے دونوں افراد 15-20 روز قبل لاپتہ ہوئے تھے۔
یہ تھے کوئٹہ سے نامنگار محمد کاظم۔ پاکستان میں 26 اکتوبر کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے متاثرین کی جانب سے یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ امداد کے نام پر ان کے درمیان چیک تو تقسیم کر دیے گئے، لیکن ان میں سے بیشتر بینکوں کی جانب سے انہیں ٹھکرا دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سے ایک دیر بالا میں مقامی انتظامیہ کے دفتر کے باہر موجود لوگوں نے ہمارے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی سے اپنی حالت زار یوں بیان کی۔
میں ڈی سی آفس دیر بالا کے دفتر کے احاطے میں کھڑا ہوں۔ یہاں تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کوئی 3-4 درجن کے لوگ جو ہے وہ سارے یہاں جمع ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں درخواست ہے۔ یہاں کافی سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام ابراہیم ہے۔
ابراہیم، آپ بتائیں آپ کا گھر کتنا خراب ہوا ہے؟
میرا گھر کا 3 دیوار گر گیا، اور روز آتا ہوں ادھر، اور 2 دفعہ ہم نے فارم جمع کیا، اور جب آتا ہے تو ادھر کہتے ہیں کہ چیک بلاک ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔
آپ کا کیا نام؟
جی ہمارا اسلام پرویز۔
اسلام پرویز، آپ کو کیا مشکل ہے؟
ہمارا 2 کمرے ہیں وہ گر گیا، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ کے رہائش کا کوئی بندوبست ہمارا نہیں ہے۔
تو ابھی آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟
اس طریقے سے آئے ہیں، کبھی اس کو بولتے یہ ادھر آؤ چیک میں تم سے دے دیں گا، چیک ابھی تک پر نہیں مل گیا۔ کبھی 3-4 دن ہو گیا میں آ جائے گا، کل بولتے تصویر نکالو، کبھی بولتے تصویر نکالو، کبھی بولتے درخواست نکالو لاؤ ادھر، ابھی کچھ نہیں مل گیا۔
آپ کا کیا نام ہے؟
فراسیاب جی۔
فراسیاب، آپ نے بھی ادھر درخواست جمع کرائی ہے؟
سر جمع کرائے 1-2-3 سے، ہم ادھر آتے ہیں اور روز کہتے ہیں کہ کل آ جاؤ کل آ جاؤ۔ یہ سارے لوگ جو ہے نا ادھر کھڑے ہو، غریب لوگ ہیں، ان کو نقد پیسے چاہیے، نقد پیسے ان کو چاہیے۔ حکومت نے جو اعلان کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اس نے کہنا ہے کہ 4 دن میں یہ ملے گا، اور ابھی ادھر کا 10-11 دن ہو گیا کہ کچھ رقم مقم کوئی نہیں ملا، اور لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ کل آ جائے کل آ جائے، اور کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔
تو یہ آپ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ آپ لوگوں کے نمائندے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں؟
نہیں کر رہا ہے۔ ادھر جماعت اسلامی نے باری اکثرت سے ووٹ جیتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، پرسوں جو 209 چکے دیے تھے وہ بھی بلاک کیا۔
تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں امداد؟
نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں تحصیل واڑی کا کسان کو ناظم ہوں، اخگرہ میں کونسل کا، جہاں میں نے جو کاغذات جمع کیے ہیں پٹواری کے ساتھ بھی، تحصیلدار کے ساتھ بھی، آرمی کے ساتھ بھی میں نے جمع کیے، اس میں ابھی تک کوئی کام نہیں ہو گیا۔ جو کارڈ جو چیک ہو گیا ہے وہ ان لوگوں کو ہو گیا ہے۔
یہ شکایت کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے جو ہے نا اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بات سچ ہے؟ یہ
سچ نہیں ہے، یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو ایک چیک بھی نہیں ہوا ہے۔ میں اس عرض کرتا ہوں حکومت سے کہ حکومت جو چیک دیتا ہے وہ اس جگہ پر جائے، وہ حقیقت دیکھیں گے۔
وہ آپ کے نمائندے تو وہی جماعت اسلامی کے یہاں سے نا، وہ نہیں جا رہے ہیں؟
جماعت اسلامی جو یہ ہے سب کچھ کیا ہے، لیکن چیک دیتے ہیں تو یہاں دفتر سے بنائے، ڈی سی سے بنائے۔
وہ تو حکومت میں شامل ہے نا، صوبائی حکومت میں جماعت اسلامی شامل نہیں ہے؟
شامل ہے جی۔
تو پھر کس سے گلہ ہوا پھر؟
میں اس
ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک منٹ، اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟
نہیں جی، ہمارا تو 3rd دن ہے کہ جی ہم ادھر آتے ہیں اس فارم کے پیچھے۔ ایک دفعہ لوگ آیا ہوا ہے، ہم نے اپنے گھر کا تصویر بھی نکالا ہے، اس کو بھی دیا ہے، پھر ہمارا تصویر بھی ساتھ ہے۔
آپ کا نمائندہ کون ہے؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟
ہم نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے۔
ایم پی اے کون ہے؟ طارق اللہ صاحب۔
جی بھائی،
اللہ صاحب کے پیچھے آپ گئے ہیں؟
نہیں، ادھر ہم دفتر پہ آیا ہوا ہے، بیٹھا ہے اندر دفتر میں جی۔ جی وہ بولتے جی چیک بلاک ہو گیا ہے، ابھی جب چیک چالو ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کا بھی ہو جائے گا۔
وہ تو آپ کی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت میں جماعت اسلامی شامل تو ہے نا؟
جی شامل ہے،
انکار نہیں کر رہے
بالکل جی۔
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟
نہیں کر رہے جی،
نہیں کر رہے،
نہیں کر رہے، اگر کر رہے تو ابھی تک کچھ نہیں ہے۔
جی جی، پورا نام اور انٹروڈکشن بتائیں۔
آصف علی خان، اسسٹنٹ کمشنر دیر بالا۔
آصف صاحب، یہ ابھی دو دن سے میں ادھر ہی ہوں، کل بھی تھا اور آج بھی ہوں ادھر آپ کے آفس کے سامنے، جو یہ لوگ سارے جو میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے کھڑے ہیں، تو یہ سب لوگوں سے بھی میں ملا ہوں، ہر ایک بندے کا ایک ہی سوال ہے کہ ہم نے یہاں پہ درخواست دی ہوئی ہے، ہماری درخواست گم ہو گئی ہے، ہمارے چیک جو ہے وہ بلاک ہو گئے ہیں اور ہمیں امداد نہیں ملی ہے، یہ کیا وجہ ہے جی؟
دیکھیں، ہم تو 24 تاریخ سے لگے ہوئے ہیں اور ہم پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس جس علاقے میں جتنا ڈیمیج ہوا ہے وہاں اپنا ہم جو ریلیف آئٹمس ہے وہ پہنچا دیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، ہمیں اپلیکیشنز دیتے ہیں، لیکن اپلیکیشنز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو، بلکہ پورے علاقے کی جو سروے ہے اس سروے بیس پہ ہم اپنا ریلیف آئٹمس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اگر انڈیویجولی ہر بندہ، ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو سروے ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، ریلیف آئٹمس ہم وہاں خود پہنچا رہے ہیں، آپ لوگ مہربانی کریں اپنے علاقوں میں جائے، ریلیف آئٹمز وہاں پہنچ چکے ہیں، ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے، باقی جو جو سامان آئے گا، جو لسٹیں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم وہاں پہنچاتے رہیں گے، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں۔
دیر بالا کے زلزلہ متاثرین گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے۔ اور بی بی سی اردو سروس نے حالیہ زلزلے کے بارے میں خبروں، تجزیوں اور متاثرین کی حالت زار کے بارے میں رپورٹس پر مبنی ایک خصوصی زمیمہ ترتیب دیا ہے، ان رپورٹس کو یکجا کیا ہے، اور یہ زمیمہ آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور سربین میں اب سنیے بھارتی فلمی دنیا کا احوال ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔
بی بی سی
کہتے ہیں ہم کو پیار سے، انڈیا والے سنتے ہیں تار سے، انڈیا والے۔
بالکل شاہ رخ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ انڈیا کی شان ہو اور انڈیا آپ پر فخر کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے شاہ رخ خان کی سالگرہ ذرا ہٹ کر رہی۔
سنو، جیو، خوش رہو، مسکراؤ، کیا پتا کل ہو نہ ہو۔
سب سے اہم تو یہ ہے کہ بالی ووڈ کے کنگ خان ماشاء اللہ 50 کے ہو گئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ سالگرہ کے دن وہ ایک بڑی کنٹروورسی میں پھنس گئے۔ بھارت میں انٹالرنس یعنی عدم رواداری پر جاری بحث نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خیر شاہ رخ، آپ ہی نے ایک بار کہا تھا۔
کوئی بات نہیں سینیوریتا، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ میں سنیے گا کہ رنبیر کپور اور دیپیکا پادوکون کی جوڑی کی تعریف پر رنویر سنگھ کیا کہتے ہیں۔ اور ورن دھون اپنی کامیابی پر کیسا محسوس کرتے ہیں؟
مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میں لوگوں کے چہرے پہ مسکان لے کے آ سکتا ہوں۔
ہاں، بات کریں گے ایشوریا رائے کی۔
نمسکار، ہیلو ایوری باڈی۔
یہ سب گوسپ تو آپ سنیں گے ہی، کیوں نہ پہلے اس ہفتے کی فلم پر ایک نظر ڈالیں۔
پوری کی پوری فلم چھوڑ کے گئے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہانی کیا۔
آئی ہے فلم چارلی کے چکر میں، جس میں آپ کو نظر آئیں گے نصیر الدین شاہ۔ تو ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی بتائیں گے کہ فلم کیسی رہی۔ جی ارنب،
یہ فلم بہت فاسٹ پیسڈ ہے
اب بہت کنفیوزنگ ہے. یہ منیش سریواستو کی شاید پہلی فلم ہے. بہت جلدی جلدی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. چار دوست ہیں جن کے لیے سیکس اور ڈرگز ایک بہت معمولی بات ہے. چاروں دوست ایک کھیل کھیلتے ہیں اور اس میں خود ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک دو تین لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. نصیر الدین شاہ اس فلم کے جان ہے کیونکہ وہ ایک انسپیکٹر بنے ہیں, اور اس فلم میں جو خاص بات ہے کہ وہ پہلے سین سے موجود ہے. فلم اچھی ہے لیکن بہت کنفیوزنگ بھی ہے. چارلی کے چکر میں کو میں 5 میں سے 2 دوں گا.
چارلی کے چکر میں, چارلی کے چکر میں.
سنیے لوگ کیا کہتے ہیں.
سمجھ میں نہیں آئی.
اچھی لگی, بہت اچھی لگی. فلم اچھی لگی.
سیکھنا اچھا ہے. نصیر بھائی کا کام اچھا ہے.
پرفارمنسز ور ویری گڈ.
کچھ اسٹوری سمجھ میں نہیں آئی تو بتاؤں کیا.
4 تک دینا چاہوں گا.
پچھلے سال کی طرح یہ سال بھی دیپیکا پادوکون کے لیے بہت خاص رہے گا.
مٹر گشتی کھلی سڑک میں, پکڑی تڑک بھڑک میں.
اس مہینے رنبیر کپور کے ساتھ ان کی فلم تماشا ریلیز ہونے والی ہے, تو دسمبر میں رنبیر سنگھ کے ساتھ فلم باجی راؤ مستانی آئے گی.
باجی راؤ نے مستانی سے محبت کی ہے, عیاشی نے.
اب لوگوں کا کہنا ہے کہ رنبیر کپور اور دیپیکا پادوکون کی جوڑی شاہ رخ اور کاجول جیسی ہے, اور ان دونوں کی آن اسکرین کیمسٹری کی خوب باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ سن کر دیپیکا کے مبینہ بوائے فرینڈ پر کیا گزر رہی ہوگی. کیوں سنگھ صاحب, آپ کا ان دونوں کی جوڑی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
یار آئی تھنک ایس آر کے این کاجول ایس آر کے این کاجول, رنبیر اینڈ دیپیکا رنبیر اینڈ دیپیکا, یو نو ایچ پیئرنگ ہیز اٹس اون اپیل, اٹس اون چارم اینڈ اٹس اون لیگیسی. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ ٹو کمپیئر ایکٹرز اور پیئرنگز آف ایکٹرز ان دیٹ سینس.
رنویر, یہ پبلک کی رائے ہے, ذرا دل بڑا کیجیے.
عشقوں میں تیرے اناؤنس کر دیا, وہ تیرے لیے دکھنیوں کا باؤنس کر دیا.
ہے ہیرو ہو تو ورن دھون جیسا, جو اپنی کامیاب فلموں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مست رہتے ہیں.
تیرا دھیان کدھر ہے, یہ تیرا ہیرو ادھر ہے. تیرا دھیان کدھر ہے, یہ تیرا ہیرو ادھر ہے.
یعنی کامیابی ان کے سر چڑھ کر نہیں بولتی. فلم اے بی سی جی 2 کے بعد اب وہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم دلوالے میں نظر آئیں گے. ویسے ورن, آپ کی فلمیں اچھا خاصا بزنس کرتی ہیں, پھر بھی آپ اتنے ہمبل کیسے ہیں؟
نہیں میں کچھ نہیں, مطلب اچھا ہی لگتا ہے. ابھی مائی فلمز ہیو ڈن ویل, سو آبویسلی لوگ مجھے تھوڑا دوسری انداز میں دیکھتے ہیں, ملتے بھی ڈفرینٹ انداز میں, بٹ آئی ایم دا سیم اونلی. مطلب کچھ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بہیو, مطلب مجھے پتا نہیں ہے کہ اگر آپ کے فلمز اچھے کرتے تو آپ کو کیسے بہیو کرنا چاہیے, اگر برے کرتے تو کیسے بہیو کرنا چاہتے. آئی ایم ٹرائی ٹو بہیو دا سیم اونلی. آئی تھنک اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کے وقت میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ بہیویئر کیسے ہونا چاہیے, فرسٹ فلم آبویسلی, بٹ آئی تھنک آفٹر دیٹ لگاتار میں اپنا بہیویئر سیم ہی رکھ رہا ہوں.
شاہ رخ خان کی فلم دل والے تو جب آئے گی تب آئے گی, لیکن اس ہفتے ان کی 50ویں سالگرہ ہے, اور اپنے ساتھ لائی ڈھیر ساری خوشیاں اور ایک آدھ کنٹروورسی.
کون اپنے دوستوں کا حال پوچھے نہ پوچھے, اپنے دشمنوں کی خبر ہمیشہ رکھتا ہے.
کنٹروورسی کو جانے دیں, پر یہ بتائیں شاہ رخ کہ کیسی رہی آپ کی اب تک کی جرنی؟
آئی تھنک جینوئنلی ایک فیز تھا میری لائف میں جب میرے اپنے مجھ سے چھوٹ گئے, میرے ماں باپ, اور ایک فیز ہے میری لائف میں جب مجھ کو ایکسٹرا اپنے مل گئے, آر این سہانا اینڈ ابراہم. تو یہ جو مطلب پرسنل لائف میں یہ دو فیزز میرے لیے بہت خوبصورت ہیں اور ابھی بھی خوبصورت ترین ہیں. اور کام کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے کام ابھی شروع کیا ہے, تو مجھے نہیں لگتا میں 25 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے 25-30 دن سے کام کر رہا ہوں, تو ابھی بہت سارا کام باقی ہے.
کبھی کبھی جیتنے کے لیے کچھ ہارنا بھی پڑتا ہے, اور ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں.
کیوں نہ ہو شاہ رخ, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. پر یہ تو بتائیں کہ اس بجے کا ریزولوشن کیا ہے, سگریٹ چھوڑیں گے کیا؟
صرف یہ ریزولوشن کر سکتا ہوں کہ میں زیادہ اسمائل کروں گا, تو اگلے 10-20-25 جب تک میں 75 کا ہوں گا میں بہت زیادہ اسمائل کروں گا. دیٹس دی ریزولوشن آئی ہیو. باقی اگر آپ کی توقع ہے کہ میں کوئی گندی عادت چھوڑ دوں گا, بالکل نہیں, وہ میں کرتا رہوں گا. اب تو آدھی زندگی ہو گئی, اب تو الاؤڈ ہے.
اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا.
इस हफ्ते और भी कोई है जिसका परिचय मनाया गया और वो है खूबसूरती को नई पहचान देने वाली यमी मम्मी ऐश्वर्या राय।
निमुड़ा 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 निमुड़ा
आर्किटेक्चर से मॉडलिंग में आने वाली ऐश्वर्या राय अपने इस पेशे में इतनी कामयाब रही कि उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहना दिया गया। इंटरनेशनली नेम और फेम कमाने के बाद ऐश ने भारत आकर फिल्मों में किस्मत आजमाई। पहले उन्होंने एक तमिल फिल्म में काम किया और उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और प्यार हो गया, जिससे बॉलीवुड में उनकी खूबसूरती का डंका बज गया।
कोई जाने, कोई ना जाने, ये परवाने होती है दीवाने। देखो ये दो परवाने हैं दोनों ही दीवाने। जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही के गुम। कैसा खुमार
इब्तदा में ही हम दिल दे चुकी सनम, ताल और मोहब्बतें जैसी फिल्में देकर वो बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइनों की फहरिस्त में आ गईं। ऐश का कहना है कि उनकी जर्नी कुछ अलग हो सकती थी।
आई एम ग्रेटफुल दैट इट्स बीन my own story to tell. It's unique because, and dare I say unique, because my beginning could have been different because I came from Miss World and you know I was blessed with incredible offers and continue to be with filmmakers, but there is a certain typical journey my life could have taken and I chose differently. And having said that, while I've charted my own individual course, I haven't had circumstantially also a lot of the security for a lot of female leads is in a certain kind of packaging and casting and all of that, which then assures a certain secure journey. Whereas my journey has not been that largely. It has been different. And I wouldn't wish it any other way today when I look back. At the time, it's been challenging. At the time, it's been hard work. But I'm very grateful to all the filmmakers who I have worked with and the colleagues I have worked with.
Dil duba, dil duba, dili aankhon mein ye dil duba, mehbooba, mehbooba, bas ye jaan le mehbooba.
बॉलीवुड के साथ साथ ऐश्वर्या राय ने हॉलीवुड में भी पैर जमाने की कोशिश की। उन्होंने प्रोवोक, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस के बाद पिंक पैंथर 2 में भी काम किया। ऐश की शादी भले ही अभिषेक बच्चन से हुई हो, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी ऋतिक रोशन के साथ रही। अपनी बेटी आराध्या की पैदाइश के बाद ऐश्वर्या 5 साल तक फिल्मों से दूर रही और हाल ही में उनकी फिल्म जज्बा रिलीज हुई।
बंदिया तुम मोड़ के ना जा, बंदिया दहलीज लांग के ना जा।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप। कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और अगर बॉलीवुड राउंड अप आप दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका उनवान है सलमान खान खबरों में रहने का हुनर जानते हैं। यहां मैं आपको बताता चलूं कि हमारी वेबसाइट पर और कौन सी खबरें कारीन की ज्यादा दिलचस्पी का बास बनी हैं। सफ़े अव्वल की खबर है भारतीय रूह के मुहाफिजों की नई वर्दी, भारत में हिंदुत्व नागुजीर है सवालिया निशान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी का जिम्मेदार कौन। और चौथे नंबर पर है कश्मीर को दोबारा जन्नत बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये खबर आज प्रोग्राम में हमारे सैरबीन में भी शामिल थी। इसके अलावा और खबरें हैं नामुकम्मल टेक्नोलॉजी के मशकूक फैसले, और इसके अलावा आपको फीचर्स और तबसरे भी मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर। मसलन आपको मैं बताता चलूं 10 चीज़ें जिनसे हम गुज़श्ता हफ्ते लाइलम थे, ये फीचर है। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी का जिम्मेदार कौन, इकबाल और जना इस्लामी जमीयत तलबा में। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। आइए bbcurdu.com पर। और इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा. आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी सुजन लेनन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक. आखिर में मासूमा मलिक से हम खबरों का खुलासा, मगर उससे पहले उमर आफरीदी को सरबीन की टीम समेत इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 80,000 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान किया है. चीन और ताइवान के सरबराहान ने आज सिंगापुर में तारीखी मुसाफा किया. दोनों ममालिक के सरबराहान की गुज़िश्ता 66 बरसों में ये पहली मुलाकात है. पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुकाम का कहना है कि मुनहदम होने वाली कारखाने की इमारत से 55 घंटों बाद एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया है. यहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 37 हो चुकी है. मिस्र ने गैर मुल्की खुफिया तहकीकात से मुतलिक मीडिया पर आने वाली उन रिपोर्ट्स के रूसी तैयारा किसी बम की वजह से हादसे का शिकार हुआ था पर नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि इनसे इसके सिक्योरिटी के इदारों को आगाह नहीं किया गया. आलमी इदारे सेहत WHO ने अफ्रीकी मुल्क सेरालियोन को इबोला से पाक करार दे दिया है. ये BBC उर्दू सर्विस है.